بدھ 10 اکتوبر، سید بین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ آج سزائے موت کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد اس سزا کے قیدیوں کی جیل میں حالت کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستانی جیلوں میں صورتحال کیسی ہے؟
اتنے لوگ مینٹلی ایل ہے جاری کے، جو جن کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک، اتنے لوگ ہیں جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہے یا جو نابالغ ہیں یا پھر جن کو رانگ فلی کنوکٹ کیا گیا ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ دنیا بھر میں آج سزائے موت کے خاتمے کے حق میں عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی دن منانے کا آغاز 16 سال قبل کیا گیا۔ رواں سال اس عالمی دن کا موضوع سزائے موت کے مجرموں کی جیلوں میں حالت زار ہے۔ خبر کی تفصیل سنیے عبید ملک سے۔
سزائے موت پانے والے افراد کی جیلوں میں حالت مختلف ممالک میں مختلف ہے۔ امریکہ میں ایسے مجرموں کو تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جبکہ ایشیا اور افریقہ جیسے ممالک میں جہاں جیلوں میں گنجائش سے زیادہ افراد قید ہیں، وہاں ان کے حالات زیادہ تشویشناک ہیں۔ سزائے موت کے خاتمے کے حق میں منائے جانے والے دن کے موقع پر دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے اس موضوع پر آگہی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سزائے موت کے مجرموں کو اپنے گھر والوں اور وکلاء کے ساتھ رابطے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں حکومت کم آمدنی والے افراد کے لیے 50 لاکھ نئے گھر تعمیر کرے گی۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے بتایا کہ اس منصوبے کی نگرانی وہ خود کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت کے ساتھ پہلی اسکیم کا آغاز کل سے کیا جا رہا ہے اور اس منصوبے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔
40 انڈسٹریز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ڈائریکٹلی، مثلاً ٹائلز، اینٹیں، دروازے، نوبز وغیرہ۔ انڈائریکٹ اس سے بھی زیادہ ہیں، جو انٹیریئر ڈیکوریشن کے اندر چیزیں جاتی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ انڈسٹریز ہیں۔ تو ان ساری، جب یہ کنسٹرکشن شروع ہوگی پاکستان میں، اس میں پھر ساری ریلیٹڈ انڈسٹریز چل پڑیں گی اور اس میں پھر روزگار کے موقع ملیں گے نوجوانوں کو۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہ بلانے پر اسمبلی کے باہر مسلم لیگ نون کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکنان نے جماعت کے صدر شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاجی اجلاس منعقد کیا۔ نون لیگ کے کارکنان کو اسمبلی میں داخلے سے روکنے کے لیے خاردار تاریں لگائی گئی تھیں، تاہم چند کارکنان گیٹ پھلانگ کر اندر پہنچنے میں کامیاب تو ہو گئے، مگر بعد میں انہیں بھی باہر نکال دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کے باہر جمع کارکنان سے قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے شہباز شریف کی گرفتاری کی مذمت کی۔ اس کے بعد نون لیگ کے کارکنان پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔
چین نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ اس نے شنکیانگ صوبے میں اس کے مطابق انتہا پسندی کا شکار افراد کی اصلاح کے لیے خصوصی کیمپس قائم کیے ہیں۔ خبر کی تفصیل سنیے فرحت جاوید سے۔
عالمی سطح پر شنکیانگ کے اویغور مسلمانوں کی گمشدگی کی اطلاعات پر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ شنکیانگ صوبے میں متعارف کرائے جانے والے نئے قانون کے تحت مقامی حکومتیں اصلاحاتی کیمپس قائم کر سکتی ہیں، جبکہ اویغور مسلمانوں کے رہن سہن میں تبدیلی لانے کی کوشش کے طور پر حلال مصنوعات کے خلاف ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ صوبے کے دارالحکومت ارومچی کے حکام کا کہنا ہے کہ حلال مصنوعات پر پابندی سے مذہبی اور سیکولر رہن سہن کے درمیان فرق کم ہو سکے گا۔
عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے متنبہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی معیشت کو بڑے پیمانے پر ایک دھچکے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تفصیلات سنیے آصف فاروقی سے۔
انڈونیشیا میں عالمی بینک کے ساتھ میٹنگ سے قبل IMF کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سنگین معاشی اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمی معیشت کو شدید کساد بازاری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تجارتی تنازعوں اور شرح سود میں اضافے کی وجہ سے امریکی معیشت کے لیے خاص طور پر خدشات ہیں۔ IMF کا کہنا ہے کہ شدید کساد بازاری کے باعث امریکہ کے قومی خزانے کو $5 کھرب تک خسارہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں IMF کی جانب سے یہ دوسری تنبیہ ہے۔
امریکہ کے جنوب مشرقی علاقوں میں سمندری طوفان مائیکل کے خطرے کے پیش نظر تقریباً 5 لاکھ افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ترک میڈیا کی جانب سے سعودی نژاد صحافی جمال خشوکچی کے مبینہ اغواکاروں کی CCTV فوٹیج دکھائی گئی ہے۔ خبر کی تفصیل طاہر عمران سے۔
سی سی ٹی وی ویڈیو میں خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کو استنبول ایئرپورٹ کے ذریعے ترکی میں داخل ہوتے اور واپس جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ترک ٹی وی ٹی آر ٹی کی جانب سے دکھائی جانے والی ویڈیو میں کونسلیٹ کے باہر کالے رنگ کی وین بھی دیکھی جا سکتی ہے جو اس وقت تفتیش کا حصہ ہے۔ ترک روزنامہ صباح کے مطابق انہوں نے سعودی صحافی کی گمشدگی کے ذمہ دار مبینہ طور پر خفیہ ایجنسی کی ٹیم کے 15 افراد کو شناخت کر لیا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ سعودی صحافی کو کونسلیٹ میں قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ سعودی عرب کی جانب سے اس الزام کی تردید کی گئی ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سب سے اہم خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کا تقرر۔ ادارے کا سربراہ طاقتور کتنا طاقتور ہوتا ہے اور پاکستان میں اسے زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے، اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں، مگر آج سیربین کا اہم موضوع ہے سزائے موت کے خلاف عالمی دن۔ سزائے موت کے خلاف عالمی اتحاد کے زیر اہتمام یہ دن 10 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ اس سال اس کا مقصد یا تھیم سزائے موت پانے والے مجرموں کی سزا پر عمل درآمد سے پہلے جیل میں ان کی حالت زار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ دنیا بھر میں اب تک 107 ممالک ایسے ہیں جن میں کسی بھی جرم کے لیے سزائے موت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تاہم گزشتہ برس 23 ملکوں میں سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ہے، ان میں چین، ایران، سعودی عرب، عراق اور پاکستان سر فہرست ہیں۔ میں نے پھانسی کے سزا یافتہ قیدیوں کے فلاح کے لیے سرگرم تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان سے وابستہ ریمل محی الدین سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں پھانسی کی سزا پانے والوں کی تعداد اس وقت کتنی ہے۔
پاکستان کا جو ڈیتھ رو پاپولیشن ہے وہ دنیا میں سب سے بڑی رپورٹڈ ڈیتھ رو ہے۔ ہمیں پچھلے ہفتے ہمیں یہ اسٹیٹسٹکس ملے ہیں کہ پاکستان میں 4,688 ڈیتھ رو پرزنرز ہیں، جن میں سے مطلب کہ کوئی ہم گارنٹی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کتنے لوگ مینٹلی ایل ہیں، یعنی کہ جن کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک، یا پھر کتنے لوگ ہیں جو فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں، یا جو نابالغ ہیں، یا پھر جن کو رانگفلی کنوکٹ کیا گیا ہے، جو بے قصور پائے جاتے ہیں۔ تو نہ تو صرف یہ ہمیں پتا چلا بلکہ یہ بھی ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں سزائے موت کے میں جو ہر آٹھواں بندہ جس کو سزائے موت دی جاتی ہے وہ پاکستانی شہری ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ پاکستان دنیا کے ڈیتھ رو کا 26% حصہ بنتا ہے۔ تو جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے جو جس جوش سے وہ سزائے موت کا استعمال کرتی ہیں کرمنل جسٹس کے لیے، اس انصاف کے لیے، اس کو ذرا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی مقصد کے لیے ہماری جو تنظیم ہے وہ کام کرتی ہے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے نام سے۔ ہم یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سزائے موت پہ جس طرح عمل ہو رہا ہے وہ غلط طریقے سے ہو رہا ہے، وہ انصاف کا جو پرنسپل ہے وہ اس کو نہیں افورڈ کرتا۔ اسی طرح ہم کام
کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جس طرح سے پاکستان میں پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو یہ سزائیں سنائی جا چکی ہوتی ہیں اور جن حالات میں انہیں جیلوں میں رکھا جاتا ہے پھانسی دیے جانے سے پہلے، وہ کس طرح کے حالات ہوتے ہیں؟
جو پاکستان میں اوور کراؤڈنگ کا تو ایشو بہت بہت برا ہے، بلکہ ہم یہ ہمارے پاس کیپیسٹی 45,000 لیکن ہمارے پاس قیدی ہیں 97,000۔ تو اسی طرح آپ سوچ لیں کہ جو جیل مطلب کہ اپنی اس کی آدھی کیپیسٹی کے لیے بننا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اس کی وہ کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ زیادہ لوگ مطلب کہ بالکل مرغیوں کی طرح ان کو رکھا ہوتا ہے، کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی۔ اور سزائے موت کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو تو بالکل جب ان کا وارنٹ آتا ہے تو ان کو 3 دنوں کے لیے پہلے ان کو جنرل پاپولیشن سے ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھ لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ 3 دن ان کو ساتھ صرف کسی سے ملاقات نہیں ہوتی. آخری دن سے ان کے ساتھ ان کی فیملی سے ایک گھنٹے کے لیے ملاقات ہو جاتی ہے اور ان کو ان 3 دنوں میں کھانا صرف چائے یا دودھ ایک پلاسٹک کپ میں ملتا ہے اور پیکٹ والے بسکٹ ملتے ہیں. یہ اسی لیے ان کو ملتا ہے تاکہ وہ ان کو جب وہ بیمار نہ ہوئے یا ان کو ہم کمزور کر سکیں تب تبھی وہ تاکہ جب وہ پھانسی کے گھاٹ تک پہنچتے ہیں تو اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ لڑ نہیں سکتے.
اچھا ایک یہ بھی تو دلیل دی جاتی ہے کہ جس کو پھانسی دی گئی پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے اگر واقعی وہ اس کا مستحق ہے تو اسے پھانسی ملنی چاہیے. اس کے بارے میں آپ کی تنظیم کی کیا سوچ ہے؟
دیکھیں ہماری ہم جانتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے قانون ہیں پاکستان کی جس طرح سوسائٹل ویلیوز ہیں ٹو آسک فار دی ایبولیشن آف دی ڈیتھ پینلٹی یہ ایک بہت ایک پائپ ڈریم ہوتی ہے. لیکن ہمارا تو یہی ہماری یہ رائے ہے کہ جب تک سزائے موت پہ اس طرح عمل ہو رہا ہے کہ ایک سال بعد اگر اکوئٹل کا نوٹس جیل تک پہنچتا ہے اور جیل آگے سے یہ اطلاع دیتا ہے کہ دو بھائی جن کے لیے اکوئٹل آیا ہے جن کو انہوں نے جن کی اپیلز انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہیں ان کو پچھلے سال پھانسی مل گئی تھی. اب اس طرح کی جب سزائے موت کے عمل میں اتنی خامیاں ہیں اتنی شارٹ کمنگز ہیں اتنی غلطیاں کی جا رہی ہیں آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ کوئی مطلب کہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ پوری فیملیز کو تباہ کر رہے ہیں. جب تک یہ غلطیاں رہتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ سزائے موت پر موریٹوریم مطلب کہ ان کو روک دینا چاہیے جب تک یہ چیزیں ریویو نہیں ہوتی اور ریفارم نہیں ہوتی.
اچھا سزائے موت کا قانون پاکستان میں ہی نہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی ہے امریکہ میں بھی ہے اور دوسرے ملکوں میں یورپ میں نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ آپ سزائے موت کے خلاف ہیں؟
جی بالکل.
تو پھر ان ملکوں میں جہاں پہ سزائے موت ہے پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں وہاں پر اسے ختم کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟
اگر آپ مطلب کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی آپ لیٹسٹ رپورٹ دیکھیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ دنیا کا ایک جو گلوبل ٹرینڈ ہے نا یہی ہے کہ سزائے موت کا خاتمہ ہو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہر سال کم از کم 2 یا 3 ملک سزائے موت کو ختم کر دیتے ہیں اپنے قانون سے ایبولش کر دیتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھیں اگر آپ صرف پھانسیوں کی ٹرمز میں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2015 میں 300 سے زائد پھانسی تھی لیکن اس سال ابھی تک صرف 10 تھی. جس سے نظر آتا ہے کہ شاید وہ بے شک لوگوں کو سینٹنس کر رہے ہوں سزائے موت سنا رہے ہوں لیکن اصل میں ان کو پھانسیاں نہیں دی جا رہی. جو گفتگو شروع ہوئی ہے سزائے موت کے بارے میں اس سے نظر آتا ہے کہ لوگوں کو ایک تو اٹس اے ویل ڈاکیومینٹڈ فیکٹ کہ سزائے موت سے جرائم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
یہ تھیں جسٹس پروجیکٹ پاکستان سے وابستہ رمل محی الدین. اس موضوع پر ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے ماہر قانون اور مصنف ڈاکٹر اسامہ صدیق سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ برسوں جن لوگوں کے سر پر سزائے موت کی تلوار لٹکتی رہتی ہے ان کی ذہنی صحت کس طرح متاثر ہوتی ہے؟
دیکھیں جی یہ انتہائی اذیت ناک صورتحال ہوتی ہے. چونکہ فرض کریں کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو اعصابی طور پہ اس چیز کے لیے تیار کر بھی لیا ہے کہ اسے پھانسی ہوگی اور پھر جب وہ چیز آگے سے آگے چلتی جاتی ہے تو ایک لحاظ سے اس شخص کو کئی دفعہ مار رہے ہوتے ہیں وہ کئی پھانسیاں چڑھتا ہے. اور میرے رفقائے کار جنہوں نے اس طرح کے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا ہے عدالتوں میں اور ان کی صورتحال دیکھی ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ لوگ تقریباً نیم پاگل ہو جاتے ہیں. تو ہم ان کو نہ صرف پھانسی کی سزا دیتے ہیں بلکہ کئی دفعہ اس سزا سے گزارتے ہیں.
اچھا اور جن کیسز میں یہ سزا غلط ثابت ہو جاتی ہے تو کیا وہ بے گناہ فرد جب واپس معاشرے میں داخل ہوتا ہے وہ اس قابل بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی بامانی کردار ادا کر سکے؟
دیکھیں اس کے اوپر ابھی تک سائنٹیفکلی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ کام نہیں ہوا لیکن جن لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے اور جو بالعموم ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے ایک تو وہ شخص جو کہ سزا یافتہ ہوتا ہے یا جیل میں وقت گزار کے آتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی بدنامی کا ایک داغ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ریہیبلیٹیٹ ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جو شخص دماغی طور پہ یا اعصابی طور پہ متاثر بھی ہو کے آیا ہو جیل کی زندگی سے اور خاص طور پہ اس اذیت سے گزرا ہو اس کے لیے ظاہر ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ایک نارمل زندگی بسر کر سکے اور معاشرے کے اندر دوبارہ وہ کسی طرح سے ریہیبلیٹیٹ ہو سکے.
اور ڈاکٹر صاحب ایسے لوگوں کی جو اہل خانہ ہیں جو قریبی لوگ ان کے ہوتے ہیں ان پر کیا اثر اس سب کا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے مشاہدوں میں یہ بھی دیکھا ہوگا.
جی بالکل. چونکہ ظاہر ہے وہ لوگ بھی ہر لمحہ انہی لوگ اپنے سورف لواحقین کے ساتھ اس تمام مرحلے سے گزرتے ہیں، ان کی امید کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے، ہر جو لمحہ مشکل ان لوگوں پہ گزرتا ہے وہ ان کے خاندان پہ بھی گزرتا ہے، ان کی نارملسی پہ بھی بہت اثر ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے وہ بھی ان کو کافی متاثر کرتی ہے۔ لیکن خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں یہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ ہے کہ جس شخص کو سزا ملی ہے وہ گناہگار ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ گناہگار ہے، اگر ہم پھانسی کی سزا دینے میں اتنا ڈیلے کرتے ہیں اور وہ اتنے مرحلوں سے گزرتا ہے، تو یہ تمام خاندان کے لیے ایک اذیت ناک سزا کی طرح سے ہے۔
اور ڈاکٹر صاحب، اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ایسا کیا کیا جائے کہ اس اذیت کو کم کیا جائے جس کا آپ نے ذکر کیا؟
دیکھیے جی، ایک تو بہت بڑی بحث جو ہے وہ سزائے موت کے بارے میں ہے، جس میں کافی ساری آرگومنٹس ہیں، وہ تو ایک بحث ہے۔ ایک جو جگہ فوکس کرنے والی ہے وہ خاص طور پہ ایسے مجرمان ہیں جن کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے کہ یہ کم از کم اذیت ناک مرحلے سے وہ نہ گزریں، کئی سال ان کی اپیل پینڈنگ نہ رہے۔ یہ میں اس صورت میں کہہ رہا ہوں، میں اس کی کسی طرح سے توثیق نہیں کر رہا کہ سزائے موت ہونی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے رکھنی بھی ہے تو اس کو ہیومین طریقے سے آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن بحیثیت مجموعی ہمیں اپنے جیل خانہ جات کے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا، چونکہ یہ تو ایک اگزامپل ہے جس میں لوگ اذیت سے گزرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ جو اور جرائم کے سلسلے میں بھی ہماری جیلوں میں جاتے ہیں وہ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں کہ ہمارے قوانین متروک ہو چکے ہیں، ہمارا سسٹم پرانا ہو چکا ہے۔
یہ تھے ماہر قانون اور مصنف اسامہ صدیق۔ ہمارے ساتھی جاوید سومرو کو اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں پھانسی گھاٹ کے مشاہدے کا اتفاق ہو چکا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھانسی دیتے وقت انتظامات کس طرح کے ہوتے ہیں۔
دیکھو میں، جیسا کہ واضح ہے کہ یہ بہت ہی ایک انٹینس گھڑی ہوتی ہے، بہت ہی کشیدہ صورتحال ہوتی ہے، اور ایک بندے کی زندگی لی جا رہی ہوتی ہے قانون کے تحت اور مے بھی انصاف کے تقاضوں کے تحت، لیکن ایک انسان کی زندگی لی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بہت ہی ایک افسردہ سا ماحول ہوتا ہے، اور انتظامات یہ ہوتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جو پھانسی ہے، جو پھندا ہے، وہ ایک دن پہلے تیار کر لیا جاتا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو پھانسی دی جا رہی ہے اس کا وزن کتنا ہے، اس میں کتنی گرہ ہونی چاہیے رسی میں، اور وہ سارے ایک خاص ان کا ناپ تول کا نظام ہے جس کے تحت وہ سارا کیا جاتا ہے، اور یہ ایک آدھ روز پہلے ہوتا ہے۔ جس وقت پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت پھانسی گھاٹ جسے کہتے ہیں، وہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جیل کا سپرنٹنڈنٹ موجود ہوتا ہے، کچھ سپاہی موجود ہوتے ہیں، کچھ آئی وٹنس جنہیں عینی شاہد کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں، اور وہ بندہ موجود ہوتا ہے، وہ سپاہی موجود ہوتا ہے جسے عرف عام میں جلاد کہتے ہیں، جو لیور کھینچتا ہے اور بندے کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، اور اس دوران انسٹرکشنس، ہدایات یہ ہوتی ہیں سپرنٹنڈنٹ کی جانب سے اپنے تمام عملے کو کہ آخری لمحے پر بھی اگر کوئی فون آ جائے سپریم کورٹ کا یا کسی عدالت کا، یا کسی اگر دو خاندانوں کے درمیان ہم آہنگی ہو جائے اور قصاص و دیت ہو جائے، تو ایسے حالات میں اس کو فوراً انفارم کیا جائے، مطلع کیا جائے، تاکہ آخری لمحے تک پھانسی کو روکا جا سکے۔
تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے آپ کے مشاہدے میں یہ، یا آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ عین وقت پہ پھانسی جو ہے وہ روک دی گئی؟
میرے مشاہدے میں تو یہ بات نہیں آئی ہے، لیکن میرے علم میں یہ ہے کہ کم از کم دو واقعات مجھے یاد آ رہے ہیں جب جس روز پھانسی ہونی تھی اس پھانسی ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے اس طرح کا ہوا کہ خاندان آپس میں قصاص و دیت کے تحت اتفاق ہو گیا ان کے درمیان، اور وہ پھانسی آخری وقت میں روک دی گئی تھی۔ تو دو دفعہ، ایک دفعہ سپریم کورٹ نے مجھے یاد آ رہا ہے کہ انٹرفیئرنس کی تھی اور اس کیس کو دوبارہ سننے کی حامی بھری تھی تو یہ روک دی گئی تھی پھانسی، اور ایک دفعہ خاندان آپس میں صلاح و مصلحت کر چکے تھے تو اس دوران روکی گئی تھی۔
اچھا جاوید، آپ نے جس طرح کہا کہ ظاہر ہے بڑا افسردہ ماحول ہوتا ہے، ایک شخص کی جان لی جا رہی ہوتی ہے، بے شک قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوتا ہے، ایسے واقعات آپ نے دیکھے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی؟
دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ مختلف لوگوں کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، اس کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ اس بندے کی ذہنی کیفیت اس وقت کیسی ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ بعض اوقات لوگ جن کو پھانسی ہونی ہوتی ہے اس کو تقریباً گھسیٹ کے اور اسٹریچر پر لایا جاتا ہے، یا پولیس ان کو پکڑ کے لے آتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا تقریباً جان پہلے ہی نکل چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سوچ، ایک اس بات کا ادراک کے چند لمحے میں ان کی زندگی جانے والی ہے, بہت گربناک اور نفسیاتی طور پر بہت اثر انداز کر سکتا ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. لیکن میں نے ایک پھانسی دیکھی, ایک فیصل آباد کا نوجوان تھا اور اس کی عمر کوئی 22-23 سال تھی, کوئی بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی, اور کراچی میں یہ پھانسی ہو رہی تھی. تو اس دوران اس بندے کے حالات بالکل ٹھیک تھے, نہ صرف وہ ٹھیک تھا بلکہ وہ خود چل کے پہنچا, اور اس صورتحال میں بھی وہ اس کا جو حصے مزاح ہے وہ برقرار رہا کہ جب ان سے کہا گیا, سپریڈنٹ نے یا کسی پولیس افسر نے ان سے کہا کہ اس کاغذ پر دستخط کرو, تو اس نے بڑے جولی انداز میں اور مسکراتے ہوئے کہا کہ سرکار آپ بھی مذاق کر رہے ہیں, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پیچھے تو میں اس پہ دستخط کیسے کروں گا. تو پھر ان کو پیچھے ہاتھ ان میں پین دیا گیا تاکہ وہ دستخط کریں, اور وہ جب ان کو لے جایا جا رہا تھا تخت دار پہ تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ گئے, اور یہاں تک اس نے کہا کہ مجھے کوئی نہ پکڑے, میں خود چل سکتا ہوں, اور وہ اس طرح گیا. اور اس بندے کی میں نے کہانی سٹوری جو ہے دی نیوز میں چھاپی تھی کئی سال پہلے, کئی برس پہلے. تو ویسی پھانسی میں نے سنی نہ دیکھی کبھی, لیکن اس بندے میں یہ تھا, یہ جرت تھی کہ اس نے موت کو اس طرح گلے لگایا.
اچھا, کوئی ایسی آپ کا مشاہدہ یا آپ کے علم میں یہ بات آئی ہو کہ اس وقت لوگ یعنی پھانسی پانے سے پہلے لوگ اپنے جرم کا اقرار یا اپنی بے گناہی کی دہائی دیتے ہوئے پائے گئے ہوں؟
دیکھیں, ایسا ہوتا ہے, اور اس جس شخص کی میں نے آپ کو یہ کہانی سنائی اس بندے سے میں نے پوچھا تھا چند لمحے پہلے پھانسی سے, میں نے کہا کہ یہ جو تم پر الزام ہے مرڈر کا, قتل کرنے کا, کیا یہ درست ہے؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں یہ درست ہے, میں نے ایک شخص کو مارا تھا. لیکن اس نے کہا کہ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا, اس پہ اس کو موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہ غریب ہے, اتنے مہنگے وکیل نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو پھانسی دی جا رہی ہے, ورنہ اس کو عمر قید یا چھوڑ دیا جاتا.
یہ تھے ہمارے ساتھی جاوید سومرو, جو پھانسی گھاٹ اور پھانسی پانے والوں کے بارے میں اپنے صحافتی مشاہدات بیان کر رہے تھے. سزائے موت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر نامور ہدایت کار اور اداکار سرمد کھوسٹ لاہور میں پچھلے تقریباً 20 گھنٹے اور 21 منٹ سے مسلسل ایک پرفارمنس یا تمثیل پیش کر رہے ہیں. 24 گھنٹے پر محیط یہ تمثیل ہے سزائے موت پانے والے ایک قیدی ذوالفقار علی خان کی کہانی کی, جنہیں سن 2015 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی دے دی گئی تھی. نامہ نگار موسیٰ یاوری نے سرمد کھوسٹ سے اس موضوع پر بات کی ہے. یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
چوبیس گھنٹے جو ہیں آخری ایک ایسے قیدی کی زندگی کے جس کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے, اور یہ ایک اصلی حقیقی زندگی کے ہی انسان پہ مبنی ہے, اس کے واقعات پہ. یقیناً اس کے اندر بہت سے ایسے مزید جو ہیں وہ ہم نے لائسنس لیے ہیں تاکہ وہ ایک پرفارمنس کی شکل میں ڈھل سکے. کرب, وہ احساس, وہ کیفیت آپ تک اور خود تک سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش ہے. اس میں ایک چیلنج تھا, میں نے پہلے کبھی ایسی پرفارمنس نہیں کی, اس فارمیٹ کی پرفارمنس نہیں ہوئی. سو وہ تو تھا, لیکن وہی جب آپ اس طرح کی چیز کو 24 گھنٹے کا اسکرپٹ نہیں ہو سکتا, 24 گھنٹے کو آپ مطلب کوئی اس کا ڈائلاگ ہے یا ایکشن ہے اس کو آپ کتنا ہی انلیس کہ وہی آپ اس کو کئی مہینوں میں شوٹ کریں توڑ توڑ کے چنکس میں, لیکن یہ لائف ہے. سو بہت سی چیزیں میرا خیال ہے خود جس طرح وہی ایک زندگی کا دن ہوتا ہے, تو ادھر تک پہنچنے کے لیے ہم کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں. تھیٹر میں ریہرسل بہت ضروری ہوتی ہے, سو ریہرسل ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں. تو بس ایک کیفیت سے گزرنے کی کوشش ہے, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کیفیت سے نہ صرف میں ایز این ایکٹر, میرے جو ساتھ دوسرے اداکار ہیں, سارے سپورٹنگ کاسٹ جتنی ہیں, وہ پورا کرو, وہ آڈینس, کیونکہ جو اس کو دیکھے گا شاید محض ایک سوچ کے اندر چھوٹا سا ایک چٹکی, ایک چھوٹی سی ایک چبھن سب کو محسوس ہو کہ ہاں ہمیں اس کے بارے میں اب ایسے انسان سوچنا.
ہدایت کار اور اداکار سرمد کھوسٹ سزائے موت کے ایک قیدی کی کہانی پر مبنی کہ اس کی تمثیلی پیشکش کے بارے میں نامہ نگار موسیٰ یاوری سے بات کر رہے تھے. اور سامعین, یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبروں میں سر فہرست ہے ترکی خاشقجی کے مبینہ اغواکاروں کی ویڈیو جاری. اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ملٹری انٹیلیجنس سے آئی ایس آئی کی سربراہی تک, یہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ ہیں, ان کے بارے میں آج پروگرام میں گفتگو شامل ہے آگے چل کر. اس کے علاوہ گجرات فسادات کا بھی ذکر ہے ہمارے پروگرام میں, جو ہماری آن لائن کی خبروں میں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے. سیربین ابھی جاری ہے.
رائے کا اظہار کریں,
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا.
بات کریں سیاست پر,
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان نے آسٹریلیا کو دبئی ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 462 رنز کا ہدف دیا ہے. آج میچ کے چوتھے دن کھیل ختم ہونے پر آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں 136 رنز بنائے تھے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. گرنے والی تینوں وکٹیں محمد عباس نے حاصل کیں. ایک موقع پر 87 رنز پر آسٹریلیا کی کوئی وکٹ نہیں گری تھی لیکن بغیر کسی اضافے کے اس کی تین وکٹیں گر گئیں. اس سے پہلے پاکستان نے اپنی دوسری اننگز 181 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی. آسٹریلیا کو میچ جیتنے کے لیے اب بھی 326 رنز درکار ہیں اور اس کی 7 وکٹیں باقی ہیں. انگلینڈ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں آج دمبولا میں پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. سری لنکا نے ٹاس جیت کر انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ دی, تاہم جب انگلینڈ کا اسکور 15 اوورز میں 2 وکٹوں پر 92 رنز تھا تو بارش کی وجہ سے کھیل روکنا پڑا. جنوبی افریقہ نے زمبابوے کو پہلے T20 انٹرنیشنل میں 34 رنز سے ہرا دیا. عمران طاہر نے اس میچ میں 5 وکٹیں حاصل کیں. ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کل کیا جائے گا. سلیکٹرز مہندر سنگھ دھونی کی خراب بیٹنگ فارم کے پیش نظر ٹیم میں وکٹ کیپر بیٹسمین رشاب پنت کو بھی شامل کرنے پر غور کر رہے ہیں. عالمی نمبر 3 نوویک جوکوویچ فرانس کے جیرمی شارڈی کو 6-3 اور 7-5 سے ہرا کر شنگائی ماسٹرز کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے. 8 بار کے اولمپک چیمپئن یوزین بولٹ جمعے کے روز اپنے پروفیشنل فٹ بال کریئر کا آغاز کرنے والے ہیں. وہ سڈنی میں سینٹرل کوسٹ میرینرز کی طرف سے میچ کھیلیں گے. ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کی ٹرافی برمنگھم میں چوری ہو گئی ہے. اس سال یہ ریس برطانیہ کے گیرنٹ تھامس نے جیتی تھی اور یہ ٹرافی ایک تقریب کے لیے دی گئی تھی جہاں سے اسے چرا لیا گیا. لیفٹ آرم اسپنر عبد الرحمان نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. 38 سالہ عبد الرحمان نے آخری ٹیسٹ میچ 2014 میں سری لنکا کے خلاف کھیلا تھا. انہوں نے 22 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی اور 99 وکٹیں حاصل کی.
کھیلوں کا حوالہ آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. بھارتی فوج کے ایک سابق جنرل کہتے ہیں کہ اگر انہیں بروقت سہولیات میسر کر دی جاتی تو ریاست گجرات میں سن 2002 کے فسادات میں جانی نقصان کہیں کم ہوتا. تفصیل آنے کو ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
دنیا بھر میں آج سزائے موت کے خاتمے کے حق میں عالمی دن منایا جا رہا ہے اور رواں سال اس عالمی دن کا موضوع سزائے موت کے مجرموں کی جیلوں میں حالت ازار ہے. وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں حکومت کم آمدنی والے افراد کے لیے 50 لاکھ نئے گھر تعمیر کرے گی اور فیڈرل حکومت کے ملازمین کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت کے ساتھ پہلی اسکیم کا آغاز کل سے کیا جا رہا ہے۔ چین نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ اس نے شنکیانگ صوبے میں اس کے مطابق انتہا پسندی کا شکار افراد کی اصلاح کے لیے خصوصی کیمپس قائم کیے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے متنبع کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی معیشت کو بڑے پیمانے پر ایک دھچکے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کینیا کی پولیس کے مطابق ملک کے مغربی علاقے میں بس کو پیش آنے والے ایک حادثے میں 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ سنا آپ نے نادیہ سلیمان سے۔ سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ملک کے اہم ترین خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے نئے سربراہ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس خفیہ ادارے کے سبکدوش ہونے والے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کی جگہ لیں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے کیریئر اور اس اہم ادارے کے سربراہ کے طور پر ذمہ داریوں کے بارے میں اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں فرج جاوید۔
آج پاکستان کے سب سے بڑے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ مقرر ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس سے پہلے ملٹری انٹیلیجنس یعنی MI کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں۔ وہ اپنے کریئر کے دوران سعودی عرب میں بھی تعینات رہے، سیاچن میں ڈویژن کمانڈ کی اور انڈیا کی جانب سے مبینہ سرجیکل اسٹرائک کے دعوے سے چند روز پہلے ہی وہ GHQ میں تعینات ہوئے تھے۔ اہم عہدوں، خاص طور پر DGMI رہنے کی بدولت ان کے بارے میں مبصرین کا خیال ہے کہ ISI میں بھی فوج کی پہلے سے جاری پالیسیوں اور اقدامات کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔ لیکن کیا ISI کے سربراہ کی تبدیلی سے ادارے کی پالیسی پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین کا کہنا ہے کہ فوج کی پالیسی سربراہان کی تبدیلی سے نہیں بدلتی۔
بہت کم ادارے ہیں جو ایک انسٹیٹیوشنل پاتھ کو فالو کرتے ہیں، اور آرم فورسز اور ISI ان میں سے ایک ادارہ ہے جو ایک انسٹیٹیوشنل پروسیس کو فالو کرتا ہے۔ جو بھی راستہ پسند کیا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے، وہ ایک نیشنل انٹیگریٹڈ پلان کے تحت ہوتا ہے جس میں ISI اس کا حصہ ہوتی ہے یا فوج اس کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نیا آرمی چیف یا کوئی نیا DG ISI یا نیا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف آئے اور وہ کوئی نیا راستہ دریافت کر لے اور اس پہ چلنا شروع کر دے۔
اگرچہ ISI کو فوج کے اہم ترین اداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، تاہم اب تک صرف جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی وہ واحد فوجی سربراہ ہیں جنہوں نے آرمی چیف بننے سے پہلے ISI کی سربراہی بھی کی۔ فوج میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی DGMO اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس یعنی DGMI کو فوجی سربراہ کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف کے قریبی افسران میں سے ایک کو اس عہدے پر تعینات کیا ہے، تو فوج اور حکومت کے درمیان بہتر تعلق کا انحصار کس حد تک DGISI پر ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں ISI کے سربراہ رہنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی کہتے ہیں،
DGISI کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں، لیکن جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے تو وزیر اعظم حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں اور DGISI کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائے کہ حکومت اور فوج کے درمیان تعلقات درست ہیں۔ مثال کے طور پر بینظیر بھٹو بطور وزیر اعظم براہ راست فوج سے بات کرنے کے بجائے اکثر مجھے پیغام دیتی جو میں آرمی چیف تک پہنچاتا، اس طرح ریاست کے دو ستونوں کے درمیان تلخی پیدا نہیں ہوتی تھی۔
واضح رہے کہ DGISI کی تقرری وزیر اعظم کی صوابدید ہے اور یہ ادارہ بھی قانون کے تحت وزیر اعظم کے ماتحت ہے۔ DGISI وزیر اعظم اور فوجی سربراہ دونوں کو ہی جواب دہ ہیں۔ فرحت جاوید، BBC نیوز، اسلام آباد۔
اور اسی موضوع پر میں نے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ دنیا بھر میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو پاکستان میں ISI کے سربراہ کی تقرری کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟
کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو اگر آپ اپنی ماضی قریب میں دیکھیں کہ پچھلے کوئی 90 کی دہائی سے، تو آپ اس پہ یہ دیکھیں گے کہ چونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہے اور جو پرائمری جسے کہتے ہیں نا انٹیلیجنس ایجنسی ہے, نہ تو آپ یہ دیکھیں کہ تینوں جو فوج کے حصے ہیں یعنی کہ بری بحری فضائی جو ہیں, ان تینوں کی اپنی انٹیلیجنس کے ونگز ہیں, ایئر انٹیلیجنس, ملٹری انٹیلیجنس اور نیول انٹیلیجنس. لیکن آئی ایس آئی جو ہے یہ سب سے بڑا ہے, یہ کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی کرتا ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے کہ ملک اور ملک سے باہر بھی کرتا ہے, تو اس کا ایک تو رول بہت بڑا ہے. لیکن 90 کی دہائی سے ہوا یوں کہ چونکہ ان کا سیاست میں اتنا قدم تھا اس ادارے کا, اس کی وجہ سے کوشش کی مختلف جو سیاسی حکومتیں تھیں کہ آئی ایس آئی کا چیف جو کہ وہ پرائم منسٹر کے نیچے آتا ہے کہ اس کو اپنی مرضی کا لگائیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس ادارے نے اپنا آئی ایس آئی کا چیف جو ہے اس کو بھی اپنے کام سے باہر رکھا. جیسے کلو, جنرل کلو جو تھے وہ بینظیر بھٹو حکومت نے ان کو, ان کا تقرر تو کیا لیکن ان کو باتوں سے بالکل وہ جو تھے شیئرنگ, انٹیلیجنس شیئرنگ جو تھی ان کا اپنا ادارہ ان سے ٹھیک سے نہیں کرتا تھا. پھر جنرل ضیاء الدین بٹ کا قصہ مشہور ہے جنہیں آئی ایس آئی کے چیف, جنہیں نواز شریف حکومت نے جو ہے وہ لگایا اور پھر انہی کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی. تو ان مختلف وجوہات کی وجہ سے جب یہ خبر اس لیے بنتی ہے تاکہ لوگ اس پہ غور کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو نیا آئی ایس آئی چیف بنا ہے کیا وہ فوج کے ساتھ ہے یا وہ فوج کی مرضی کا نہیں ہے, اور پھر اگر وہ فوج کی مرضی کا نہیں ہے اور وہ سیاسی حکومت کی مرضی کا ہے تو پھر اس پہ چہ مگوئیاں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں کہ اس کا کیا
کردار. اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سربراہ مضبوط نہیں ہے بلکہ ادارہ سربراہ سے بڑا ہے, ادارہ سربراہ سے زیادہ مضبوط ہے.
جی بالکل, آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے وہ سربراہ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے, آرمی سے جڑا ہوا ہے. لیکن جو جنگ ہے, افغان جنگ جو تھی 80 کی دہائی میں, اس کی بعد سے یہ اتنا طاقتور ادارہ ہو گیا کہ فوج کے سربراہان بھی نظر رکھتے ہیں اس پہ کہ یہ ان کے ساتھ چلیں یا وہ ان کے ساتھ چلیں.
یعنی گویا فوج کے اندر بھی اس کی اپنی ایک کلاؤٹ ہے, اس کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہے.
جی بالکل, آئی ایس آئی جو ہے اس کا بہت اثر و رسوخ ہے, اور اس میں کیونکہ یہ واحد ایسا ادارہ ہے جس میں آپ کو ایک پرماننٹ کارڈر بھی ملتا ہے, یعنی کہ ایک چھوٹا سا جس میں ریٹائرڈ فوجی ہیں, ریٹائرڈ سویلین ہیں جو اس کے ساتھ کب سے منسلک ہیں, اور یہ ایک طرح سے دیکھیں کہ یہ آئی ایس آئی کا ایک دماغ جو ہے نا, ادارے کا دماغ, وہ بھی کہیں پوشیدہ ہے, صرف آئی ایس آئی کا نہیں بلکہ آرمی کا.
یہ تھیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. پاکستان میں حالیہ چند برسوں سے میڈیا پر غیر اعلانیہ پابندیوں کی وجہ سے میڈیا اور خاص طور پر صحافیوں میں گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا ہے. یہ گھٹن اب اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اس کے خلاف بہت سے صحافیوں نے کھل کر بات کرنا شروع کر دی ہے. تاہم حکومت کا دعویٰ ہے کہ قومی ذرائع ابلاغ کو مکمل آزادی حاصل ہے. اس موضوع پر سنتے ہیں صحافی شازیب جیلانی کے تاثرات.
پاکستان میں پچھلے سال ڈیڑھ میں میڈیا پہ جو قدغنیں بڑھی ہیں وہ تقریباً ہر صحافی, ہر ادارے نے محسوس کی ہیں. میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے یہ ماننے میں کوئی آر نہیں کہ مجھے یہ لگا ہے کہ ایک سال پہلے تک ہم جو باتیں کر سکتے تھے میڈیا پہ, ٹی وی چینل پہ, اخبارات میں, وہ اب ہم نہیں کر پا رہے. ایک سال پہلے تک اگر میں کوئی کالم لکھتا تھا تو وہ چھپ جاتا تھا, پھر میں نے محسوس کیا کہ اس میں کاٹ چھانٹ ہونے لگی, کبھی لائنیں اڑا دی گئیں, کبھی پیراگرافس اڑا دیے گئے, اور آخر کار تو یہ نوبت آ گئی کہ پورا کا پورا کالم ہی روک لیا گیا. اسی طرح جو رپورٹیں پچھلے ڈیڑھ دو سال میں ہم ٹی وی چینل پہ چلا سکتے تھے, اب اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو بے ضرر سی ایسی چیزیں بھی کٹ جاتی ہیں جو تاریخی حقائق ہیں, جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن اس میں بڑا آنسر یہ ہوتا ہے کہ خوف ہے, ایک ڈر ہے کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے. اب جبکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نام نہیں لے رہا کہ کون ناراض ہوگا. یہ ہم پہ اتنا سیلف سینسرشپ اب طاری ہو گئی ہے کہ ہم فوج کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن فوج کا نام نہیں لے رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں ادارے یہ کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے. یہ ہے لیول اس خوف کا کہ سب کو پتہ ہے شہر میں کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن نام لینے سے سب گھبراتے ہیں.
صحافت نظر نہ آنے والی زنجیروں کی جکڑ میں, یہ تھے صحافی شاذیب جیلانی کے تاثرات. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنا گھر اتھارٹی کے تحت ملک بھر میں سرکاری شعبے میں 50 لاکھ سستے مکانات تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے. میں نے شہری منصوبہ بندی کی محقق اور تجزیہ کار حمیرا شاہد سے پوچھا کہ کیا 50 لاکھ گھروں کی تعمیر سے عوام کی رہائشی مشکلات حل ہو جائیں گی.
دیکھیں, جہاں تک نیڈ ہے یعنی ضرورت ہے گھر بنانے کی, تو وہ تو بہت بڑی ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے صرف ہاؤسنگ کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کی جو ریپڈ پاپولیشن جس طرح بڑھ رہی ہے اور جو پاکستان میں ڈیفیشنسی ہے, مطلب یہ ہے کہ امیروں کے پاس اور جن لوگوں کے پاس کیش ہے ان کے پاس وہ تو گھر بنا لیتے ہیں, لیکن جن جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو میرے جو اسٹیٹسٹکس ہیں یا میری جتنی ریسرچ ہے اس کے مطابق تو پاکستان کو نئی 25 نئی سٹیز کی ضرورت ہے, صرف 50 لاکھ گھروں کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک اگر نظر ڈالی جائے تو جس طرح ریئل اسٹیٹ بزنس یہاں پہ ڈیولپ ہوا ہے وہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. ایک تو پرائیویٹ پلیئرز ہوں یا گورنمنٹ پلیئرز ہوں یا کوئی انسٹیٹیوشنل پلیئرز ہیں, یہ پاکستان کی جو اربن پلاننگ ڈیولپمنٹ ہے اتنی کو ناقص ہے دنیا کے اسٹینڈرڈس کے مطابق. یعنی کس طرح سٹیز بڑی ہوں, پاپولیشن بڑی ہوں تو لوگوں کی نیڈ بڑھی, گھر کس طرح ڈیولپ ہوئے, مارکیٹس کیسے ڈیولپ ہوئی, کمرشل ایریاز کیسے ڈیولپ ہوئے, وہ ساری اربن پلاننگ اتنی کو ناقص رہی ہے. آپ بی ایچ اے کو لے لیں یا بحریہ کو لے لیں یا کسی کو بھی لے لیں, ایک تو یہ ہے. دوسرا, دنیا میں بھی اب بہت بڑی پرابلم یہ ہے جو ملک افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے نئی سٹیز بنائی.
آبادکاری سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آبادکاری جو آپ کہہ رہی ہیں کیا اس کی تاریخ
کہ آبادکاری کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وزڈم ہے, یہ ایک سائنس ہے پوری, کہ آپ نے لوگوں کی معیشت پیدا کرنی ہے. اگر لوگوں کی جہاں پہ معیشت ہوگی وہی تو آبادکاری ہوگی نا. آپ دیکھیں جن لوگوں کی معیشت یا جن کا کام یا بزنس یا جاب اسلام آباد میں, آپ ان کو کیا کلر کہار میں گھر دیں گے تو وہ رہیں گے؟ اب آپ سستے گھر بھی بنا لیں, کیا وہ وہاں پہ موو ہوں گے؟ ان کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, ان کی لیونگ کاسٹ, کیا وہ افورڈ کیسے کریں گے؟ سو اسلام, اگر جس طرح خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بار بار مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم اندلس لے لیں, سمرقند لے لیں, تہران لے لیں, آپ گریک سٹیز لے لیں, رومن سٹیز لے لیں, جو وزڈم تھی سٹیز کریٹ کرنے کی, ہاؤسنگ یا نیبرہڈس کریٹ کرنے کی, سب سے پہلے لوگوں کی معاش کریٹ کی جاتی تھی, معیشت. جب معیشت ہوتی تھی تو ان کے پاس پیسے ہوتے تھے تو لوگ اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے تھے یا گھر خریدنا شروع کر دیتے تھے. اب پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے, اور یہ کیپیٹلسٹ ٹرینڈ ہے, کہ پہلے آپ گھر دیں اور معاش لوگوں کے پاس ہے نہیں تو افورڈیبل کیسے ہوگا. اب آپ دیکھیں, آپ یہاں پہ لاہور میں بھی کوارٹرز بنے, چھوٹے چھوٹے یونٹس بنے, گورنمنٹ نے دے دیے بنا کے لوگوں کو, 10 سال بعد وہ سلمز بن گئے, ان کی مینٹیننس نہیں ہے, وہ ایسے جیسے کھنڈر ہیں, لوگوں نے خرید لیے لیکن جو ان میں لوگ رہتے تھے وہ آج 10 سالوں کے بعد وہ ان کی جو انکم ہے وہ کم ہو گئی, وہ پہلے سے بھی زیادہ غریب ہے. تو وہ جگہ مینٹین کرنے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ تو میں جو آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ ہے ایک پوری سائنس ہے اس کی. نہ ہاؤسنگ معیشت سے پیدا ہوتی ہے, نہ معیشت ہاؤسنگ سے پیدا ہوتی ہے, اور نہ وہ اکانومی سے پیدا ہوتی ہے.
اب جو وزیراعظم عمران خان کی یہ اسکیم ہے 50 لاکھ گھروں کا جو منصوبہ ہے, آپ کے خیال میں یہ ناکافی ہے؟
میں تو کہتی ہوں کہ جو میرے سروس اور میری جو ریسرچ ہے اور جو بہت سارے اور ادارے بھی ہیں, جی یہ تو بالکل بھی نہیں کر رہی. اور دیکھیں انہوں نے بھی ابھی تک جتنا بھی ان کی اناؤنسمنٹ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ امپلائیز, وہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس پکڑ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ امپلائیز میں جو لو انکم گروپ ہے ان کے لیے ہاؤسنگ بنا رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ آپ نے کیا پوری دنیا, پاکستان کی پوری لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کی اگر آپ فگر لے لیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنے لوگوں کے پاس گھر ہیں, کتنے کو رینٹڈ ہیں, تو آپ کے فگرز ول بی مائنڈ بلوئنگ.
یہ تھیں شہری منصوبہ بندی کی محقق حمیرا شاہد. سربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफरान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया, भैया।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
पाकिस्तान में मुतायन चीन के सफ़ीर याओ जंग ने कहा है कि चीन को सी पैक में सऊदी अरब की सरमायाकारी पर कोई एतराज़ नहीं है। क्वेटा में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि चीन चाहता है कि सी पैक इलाकाई तआवुन का एक मंसूबा बने। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
बलूचिस्तान में सी पैक के मंसूबों के अलावा चीन की जानब से दीगर शोबों में तआवुन के हवाले से एक आला सतही इजलास क्वेटा में हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल और चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने भी शिरकत की। बलूचिस्तान हुकूमत के एक एलामिया के मुताबिक इजलास में चीनी कंपनियों और इंजीनियर्स की सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में ग्वादर में 300 मेगावाट पावर प्लांट की तंसीब के मंसूबे, ग्वादर फ्री जोन, ग्वादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे और लसबेला में दुद्दड़ लेड और जिंक मंसूबे का जायज़ा लिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में तय पाया कि सी पैक और चीन की मुआवनत और सरमाकारी के मंसूबों के तमाम फैसले बामी रजामंदी और बलूचिस्तान के वसीतर मफाद के मुताबिक किए जाएंगे। इस इजलास में शिरकत और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातों के अलावा चीनी सफीर ने क्वेटा प्रेस क्लब का भी दौरा किया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान और चीन चाहते हैं कि सी पैक को तौसी दी जाए। उनका कहना है कि नई हुकूमत के बाद चीनी और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान और चीन पुरअज़म है कि सी पैक को तौसी दी जाए और इसके जो भी मंसूबे हैं उनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के बाद पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब भी सी पैक के मंसूबों में सरमायाकारी करना चाहता है। चंद रोज़ कबल एक सऊदी वफद ने ग्वादर का दौरा भी किया था। इस तनाजुर में पूछे जाने वाले एक सवाल पर चीनी सफीर का कहना था कि चीन को सऊदी सरमायाकारी पर एतराज नहीं। वो कहते हैं कि आपने सऊदी अरब की सरमायाकारी के बारे में पूछा। चीन सी पैक को इलाकाई ताउन के मंसूबे के तौर पर देखना चाहता है, इसलिए सऊदी अरब की सरमायाकारी पर कोई एतराज नहीं। चीनी सफीर ने क्वेटा में चीन के कौमी दिन की मुनासबत से मुनक़िदा एक तकरीब में शिरकत के अलावा बाद सियासी जमातों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
और अब रुख करते हैं भारत का, जहां मगरबी रियासत गुजरात में सन 2002 के हिंदू मुस्लिम फसादात को रोकने की जिम्मेदारी संभालने वाले फ़ौज के एक जनरल ने कहा है कि उन्हें अगर बरवक्त गाड़ियां और दीगर सहूलियात फराहम कर दी गई होती तो सैकड़ों लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इन फसादात में 1000 से ज़्यादा अफराद मारे गए थे, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि मरने वालों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। दिल्ली से तफसील के साथ नामानिगार सोहेल हलीम।
उस वक्त गुजरात में BJP की हुकूमत थी और नरेंद्र मोदी रियासत के वजीर आला थे। फसादात पर काबू पाने के लिए फौज तलब की गई थी और आर्मी चीफ ने यह जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह के सुपुर्द की थी, जिनकी स्ट्राइक कोर डिवीजन उस वक्त राजस्थान में तैनात थी। जनरल शाह का कहना है कि हुक्म मिलते ही फौज की टुकड़ियां फजाइया के तैयारों में सवार होकर अहमदाबाद पहुंच गई थीं, लेकिन वो लोग एक दिन से ज्यादा हवाई अड्डे पर ही बैठे रहे क्योंकि रियासती हुकूमत ने उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं किया था।
जब हम अहमदाबाद के ऊपर उड़ रहे थे तो मैंने देखा पूरा शहर जो है आग लगी हुई है, जगह जगह पे आग लगी हुई है। जो अहमदाबाद एयरफील्ड है बिल्कुल खामोश डार्क हुई थी हम लोग लैंड किए, और हमें बताया गया था कि जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ गाड़ियाँ मिलेंगी, मैजिस्ट्रेट्स मिलेंगे, पुलिस गाइड्स मिलेंगे और सेल फोन्स, क्योंकि जो फौज के टेलीफोन्स हैं वो डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट हैं और بلڈنگز ہائی رائز بلڈنگ میں کامیاب نہیں ہوتے. وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب جو کہ میرے کوسٹمیٹ ہیں بریگیڈیئر میرا, وہ ملے اور میں نے پوچھا کہ کہاں ہیں گاڑیاں, تو انہوں نے کہا وہ تو اسٹیٹ گورنمنٹ آپ کو دے گی, میں اس کے بارے میں نہیں معلوم.
جنرل شاہ نے یہ انکشاف اپنی کتاب دی سرکاری مسلمان میں کیا ہے. مسٹر مودی کو تب سے ہی ان الزامات کا سامنا رہا ہے کہ انہوں نے فسادات کو روکنے کے لیے یا تو دانستہ طور پر خاطر خواہ کارروائی نہیں کی تھی یا پھر کارروائی کرنے میں ناکام رہے تھے. فسادات سے پہلے ایک ٹرین میں آگ لگائی گئی تھی جس میں 58 ہندو کار سیوک ہلاک ہو گئے تھے. ان لوگوں کی لاشیں جلوس کی شکل میں ان کے گھروں کو لے جائی گئی تھیں اور جنرل شاہ کے مطابق اس سے اکثریتی فرقے کے جذبات بھڑکے تھے. جنرل شاہ کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو غلطی تھی اور اگر فوج کو احمد آباد پہنچتے ہی گاڑیاں مل گئی ہوتیں تو فسادات کو اور جلدی روکا جا سکتا تھا. جنرل شاہ کا کہنا ہے کہ وہ سیدھے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ گئے جہاں اس وقت کے وزیر دفاع جارج فرنانڈز بھی موجود تھے. انہوں نے دونوں سے بتایا کہ انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور واپس ہوائی اڈے آ گئے. لیکن پوری رات اور اگلا پورا دن انتظار میں گزر گیا اور آخر کار 2 مارچ کی صبح تقریباً 10 بجے انہیں گاڑیاں اور گائیڈ فراہم کیے گئے.
وہاں جارج فرنانڈز صاحب ملے, بہت خوش ہوئے کہ فوج آ گئی ہے. میں نے کہا صاحب آ تو گئی ہے مگر ہمیں گاڑیاں دیجیے, ہمیں میپس دیجیے, میجسٹریٹس, پولیس گائیڈس, تو کہا مل جائیں گی. تو پھر ہم نے, میرے پاس ایک میپ تھا جو کہ ملٹری میپ تو نہیں تھا جو ٹورسٹ استعمال کرتے ہیں, اس میپ پہ ہم نے پلاٹ کیا کہ ٹربل اسپاٹس کہاں کہاں ہیں. اور پھر اس کے بعد میں آ گیا اے فیلڈ واپس, ٹروپس آئے سب اور ہم انتظار کرتے رہے کہ کب آئیں گی گاڑیاں.
لیکن جنرل شاہ نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ ان کے خیال میں ٹرانسپورٹ کا انتظام دانستہ طور پر نہیں کیا گیا تھا یا تاخیر فسادات کی وجہ سے ہوئی تھی.
دیکھیں میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بالکل نہیں دوں گا, میں یہ بس یہی جانتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹو فیلیئر تھا.
جنرل شاہ کا دعویٰ ہے کہ مقامی پولیس حملہ آوروں کا ساتھ دے رہی تھی اور حملہ آوروں نے جگہ جگہ اقلیتوں کے علاقوں کو گھیر رکھا تھا. گجرات کے فسادات کی تفتیش سپریم کورٹ کی نگرانی میں ایک خصوصی تفتیشی ٹیم نے کی تھی, لیکن 16 برس گزر جانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملا ہے. شہری اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا دیرینہ الزام ہے کہ فسادات کے بعد مسلمانوں کے مقدمے لکھے ہی نہیں گئے تھے, اور بعد میں جب لکھے بھی گئے تو ان کی مؤثر انداز میں تفتیش نہیں کی گئی. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
ترک ذرائع ابلاغ پر نشر کی جانے والی سی سی ٹی وی ویڈیو کے مطابق لاپتہ سعودی صحافی جمال خشوقجی کی گمشدگی سے متعلق شواہد دیکھے جا سکتے ہیں. جمال خشوقجی سعودی بادشاہت کے سخت ناقد تھے. انہیں آخری بار 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا گیا تھا, جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہیں. ان کی منگیتر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے میں حقائق سامنے لانے میں مدد کریں. تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروق.
سعودی عرب کی بادشاہت پر بطور صحافی کڑی تنقید کرنے کی شہرت رکھنے والے سعودی نژاد امریکی شہری جمال خشوقجی کے بارے میں ترک حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہیں استنبول میں سعودی عرب کے قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا ہے, جبکہ سعودی عرب اس سے انکار کرتا رہا ہے. ترکی کے ٹی آر ٹی ورلڈ ٹی وی چینل پر سیکیورٹی کیمروں کی ویڈیو نشر کی گئی جس میں مختلف گاڑیوں کو قونصلیٹ آتے دیکھا جا سکتا ہے, جس میں ایک سیاہ وین بھی شامل ہے جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ تفتیش کا مرکز ہے. اس سے قبل چند سعودی شہری ترکی میں استنبول ایئرپورٹ پر داخل ہوئے, ہوٹل میں قیام کیے اور بعد میں ملک سے چلے گئے. جانے کے لیے چارٹرڈ سعودی ہوائی جہاز استعمال کیا گیا. ایگرمان باغیش ترکی کی حکومتی جماعت اے کے پارٹی کے سابق وزیر ہیں. ان کے مطابق سعودیوں کی سیکیورٹی خاصی سخت تھی.
مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ذہن میں کیا حکمت عملی تھی, لیکن ان پر عوام کا دباؤ ہے, صرف ترکی میں نہیں بلکہ عالمی سطح پر, کیونکہ عالمی رہنماؤں نے اب اس بارے میں بات کرنی شروع کر دی ہے کہ صحافی کے ساتھ کیا ہوا, اور اب یہ افواہیں بھی عام ہیں کہ اسی دن دیگر سعودی شہریوں کا ایک وفد بھی شہر میں موجود تھا جس دن سعودی صحافی لاپتہ ہوئے, اور اس وفد میں سعودی عرب کے فورنسک حکام بھی موجود تھے.
سعودی نژاد امریکی صحافی جمال خشوقجی اپنی اہلیہ سے طلاق کا معاملہ نمٹانے سعودی قونصل خانے گئے تھے تاکہ وہ اپنی ترک منگیتر حتیز چنگیز سے شادی کر سکیں. ترک اخبار سبا نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے صحافی کی گمشدگی میں ملوث 15 ممبران پر مشتمل انٹیلیجنس ٹیم کو شناخت کر لیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سعودی صحافی کی گمشدگی کے بارے میں عالمی برادری کے خدشات بھی بڑھ رہے ہیں۔ ترک حکام سمجھتے ہیں کہ جمال خشوگجی کو وہیں قتل کیا گیا ہے، جبکہ کونسل خانے کے عملے نے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ صحافی خیریت سے عمارت سے نکل گئے تھے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوریٹ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن کو بھی اس جواب کا انتظار ہے کہ صحافی کے ساتھ کیا ہوا۔
یہ تھے عبداللہ فاروقی۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نکی ہیلی کے بہت بڑے مداح ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی انتظامیہ کے دروازے ان پر ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نکی ہیلی کو ٹرمپ انتظامیہ کی سب سے زیادہ مقبول اہلکار تصور کیا جاتا ہے۔ اس عہدے کو امریکی صدر کی انتظامیہ میں کیبنٹ کے رکن کا درجہ حاصل ہے۔ منگل کے روز صدر ٹرمپ نے نکی ہیلی کے استعفے کے اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کام کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ وہ جب چاہیں جس عہدے پر چاہیں واپس آ سکتی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ میں 46 برس کی نکی ہیلی اب تک کی سب سے ہائی پروفائل خاتون تھیں، جن کو یہ اعزاز بھی دیا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کو انہوں نے ٹرمپ کے اینٹی گلوبلائزیشن فیصلوں سے بچانے کی۔ پہلی 2 سال تک مستقل مندوب کے عہدے پر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے اس طرح اچانک استعفیٰ دینے کی وجہ کیا ہے۔ ان کا بس یہی کہنا ہے کہ اب وہ تھوڑا وقفہ لینا چاہتی ہیں۔ لیکن ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیوں کے لوگ اس طرح اچانک نکی ہیلی کے استعفے سے حیران ہو گئے ہیں۔ ساؤتھ کیرولائنا کے ریپبلکن پارٹی کے رکن کانگریس مارک سینفورڈ کہتے ہیں، مجھے تو بہت حیرانگی ہوئی ان کے اس طرح اچانک استعفے سے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مڈ ٹرم انتخابات کے اتنے نزدیک استعفیٰ کیوں دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں کوئی مشکل آنے والی ہے اور وہ پہلے سے کنارہ کشی کرنا چاہتی ہیں، یا پھر ان کے خلاف بدعنوانی کے جو الزامات لگے ہیں وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ رکن کانگریس مارک سینفورڈ کے الفاظ۔ یاد رہے امریکہ میں کانگریس اور سینٹ کے انتخابات 6 نومبر کو ہونے ہیں، اور ایسے وقت میں جو ریپبلکن پارٹی کے اراکین کانگریس دوبارہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کی یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹرمپ انتظامیہ کی عوام کے فائدے کی پالیسیوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے، نہ کہ انتظامیہ کی ایک اہم رکن کے استعفے پر تبصرہ کیا جائے۔ ڈیموکریٹس بھی ٹرمپ انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ الینوائے کے سینیٹر ڈک ڈربن کہتے ہیں کہ نکی ہیلی کا اس طرح اچانک استعفیٰ دینا ٹرمپ انتظامیہ میں بد انتظامی اور بدمزگی کا ایک اور نمونہ ہے۔ ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ حکومت کے کام کاج پر نظر رکھنے والے ایک غیر سرکاری ادارے سٹیزنز فار ریسپانسبلٹی اینڈ ایتھکس ان واشنگٹن نے نکی ہیلی کے خلاف یہ الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے کچھ تاجروں کے ذاتی طیاروں میں سفر کیا جن کا خرچہ $1,000,000 میں آتا ہے، اور اس ادارے نے اسے بدعنوانی قرار دیا ہے۔ اسی طرح کے الزامات میں ٹرمپ انتظامیہ میں اس سے پہلے صحت کے وزیر ٹام پرائس کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ کچھ مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ نکی ہیلی ساؤتھ کیرولائنا سے سینیٹر کے عہدے کے لیے انتخابات لڑنا چاہتی ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نکی ہیلی ساؤتھ کیرولائنا ریاست کی سابق گورنر رہ چکی ہیں، اور انہیں مستقبل میں امریکی صدارت کے عہدے کے امیدوار کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ فی الحال نکی ہیلی نے اگلے صدارتی انتخابات یعنی 2020 کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو چیلنج کرنے سے انکار کیا ہے۔ اب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اگلے 2-3 ہفتوں میں نکی ہیلی کی جگہ نئے امریکی سفیر کے نام کا اعلان کر دیں گے۔
یہ تھے نیویارک سے صحافی سلیم رضوی۔ آج سے 60 برس قبل یعنی 1958 کو پاکستان میں پہلی بار مارشل لاء لگا تھا، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھی ظفر سید نے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک خصوصی مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے 1958 کا مارشل لاء، پاکستانی تاریخ کی تاریخ ترین رات۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھیں نصرت جہاں، پروڈیوسر سلیم احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلارک، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
دنیا دنیا بھر میں آج سزائے موت کے خاتمے کے حق میں عالمی دن منایا جا رہا ہے اور رواں سال اس عالمی دن کا موضوع سزائے موت کے مجرموں کی جیلوں میں حالت اظہار ہے۔ وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں حکومت کم آمدنی والے افراد کے لیے 50 لاکھ نئے گھر تعمیر کرے گی۔ چین نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ اس نے شنکیانگ صوبے میں اس کے مطابق انتہا پسندی کا شکار افراد کی اصلاح کے لیے خصوصی کیمپس قائم کیے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے متنبہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں عالمی معیشت کو بڑے پیمانے پر دھچکے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے جنوب مشرقی علاقوں میں 4th درجے کے سمندری طوفان مائیکل کے خطرے کے پیش نظر تقریباً 5 لاکھ افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔